آصف محمود حاضر خدمت ہے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ موضوع کے ساتھ. سپریم کورٹ میں 18ویں ترمیم کے اوپر جو اس کو چیلنج کیا گیا اور اس میں جو بات ہوئی, اس میں ایک پٹیشن تھی صدر خان نیازی صاحب کی, انہوں نے اس کے اوپر جو دلائل پیش کیے ان دلائل کا خلاصہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ بنیادی ڈھانچے کے خلاف قانون نہیں بنا سکتی. پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے, قانون تبدیل کر سکتی ہے, آئین تبدیل کر سکتی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں وہ نہیں کر سکتی. بات آگے بڑھتی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان اب کچھ سوال سامنے رکھتے ہیں قانونی برادری کے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ آئین تباہ کر دے, یہ سوال اٹھایا سپریم کورٹ نے, اور کیا پارلیمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ پاکستان کل سے سیکولر اسٹیٹ ہوگی. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا بدل رہی ہے, سوچیں بدل رہی ہیں, کل کو اگر لوگ شدت کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے تو اس مطالبے کا کیا ہوگا. اب اس ساری گفتگو کے بعد بہت سارے سوال میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں اٹھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے, کیا آئین کے اندر کہیں کہا گیا ہے کہ یہ بنیادی ڈھانچہ ہے, کیا آرٹیکل 2A جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا اس کو یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ یہ آرٹیکل باقی تمام آئین کے اوپر حاوی ہے, یا یہ آرٹیکل بھی اسی طرح کا ہے جس طرح باقی آرٹیکلز ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر باقیوں میں ترمیم ہو سکتی ہے, تو شاید اس میں بھی ہو سکتی ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو آئین میں یہ واضح کیوں نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے ان سوالات نے جو سمجھیے کہ ہم طالب علم تو بڑے عرصے سے ہی دوراہے پہ تھے, پارلیمان کو بھی دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے. ان ایشوز کے اوپر رہنمائی لیتے ہیں اپنے اہل دانش سے. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے, معروف صاحب دانش ہیں. پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ, جمعیت اہل حدیث کے آپ سربراہ ہیں, سینیٹر ہیں, سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. امین شہیدی صاحب معروف اسکالر ہیں, عالم دین ہیں. امین شہیدی صاحب ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں, کیا پارلیمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کر سکتی ہے؟ اس کا جواب تو ہے کہ ہے. اگر یہ حق ہے تو پھر وہ یہاں آ کر ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں کر سکتی, تو اس کی دلیل کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پارلیمنٹ کو اگر یہ اختیار آئین نے دیا ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کر سکتی ہے, تو اس کے سامنے ایک رکاوٹ بھی کھڑی کر دی ہے کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد قرآن اور سنت کی بالادستی ہے, اور پاکستان میں کوئی بھی آئین سازی اور کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی اور اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. اور دوسری طرف پاکستان میں 20 کروڑ عوام رہتے ہیں, اور 20 کروڑ میں سے کم از کم 99% مسلمان ہیں. جب وہ مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کبھی بھی قرآن اور سنت کو پامال نہیں کر سکتا. ہاں گناہ کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, لیکن یہ کہہ کر کہ میں قرآن کو نہیں مانتا گناہ.
اگر وہ یہ نہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, وہ بیچ میں سے نکل جائے غلطی کرتے ہوئے, کہے کہ میں سیکولر اسٹیٹ بنانے لگا ہوں, پھر
نہیں. بات یہی ہے نا کہ آپ آیا اس آئین کے تحت, جو آئین اس وقت آپ کے پاس موجود ہے اور جس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے منافی قانون سازی نہیں کر سکتے, تو کیا اس آئین میں رہتے ہوئے آپ قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
ٹھیک سینیٹر صاحب,
اگر آپ صرف قانونی حوالے سے دیکھیں تو نہیں کر سکتے, لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں, پریکٹیکل آپ کی جو لائف ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. پاکستان کے اندر آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی تاکہ پارلیمنٹ میں بننے والے قوانین کو آپ شریعت سے تطبیق دے سکیں اور اس کی مطابقت پیدا کر سکیں, لیکن عملی طور پر اس وقت بھی آپ کے ملک پر انگریز کا قانون حاکم ہے, اس وقت بھی آپ کے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتے, انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں.
سجمیر صاحب یہ فرمائیے کہ آرٹیکل 2A کہتا ہے, جیسے امین شہیدی صاحب نے کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا, ریاست کا مذہب اسلام ہوگا, 3-4 آرٹیکلز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. اب یہ بھی تو آئین کے ایک آرٹیکل ہیں, اور آئین کا ایک آرٹیکل پارلیمنٹ کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے. اب یہ پارلیمنٹ میں جو آپ جیسے صاحب علم و دانش بیٹھے ہیں, وہ اس اشکال کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟
یہ وہ کیوں ختم نہیں کرتے, وہ تو اس پہ بعد میں بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو آئین کی دفعات ہوتی ہیں, ان میں سے 2A کا, قرارداد مقاصد کا, بعض دوسرے آرٹیکل جن میں یہی بات کہی گئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے پیچھے چیزیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک تو ہر دستور کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ملک کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, اس سے متعلق ہوتی ہے. دوسرا ایک کانسیپٹ ہے ہر دستور کے پیچھے, فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن کا, اور اکثر و بیشتر, میں ہمیشہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن، میکرز آف دی اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھے، وہ ان کا منشا کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی. عدالتیں بھی دیکھتی ہیں، پارلیمنٹ بھی دیکھتی ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں. جہاں تک بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے، جیسے میں نے بیک گراؤنڈ کا نام دیا، پس منظر اور بیک گراؤنڈ آئین کی اور اسی طرح ملک کی اور ملک کے قیام کی، وہ سب کے سامنے ہے. اس پہ بھی بحث ہوتی رہی ہے ہمارے ملک میں کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا یا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بنا. میں سمجھتا ہوں حقیقت ان دونوں چیزوں کے، دونوں انتہاؤں کے بین بین ہے، درمیان ہے. پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی بنا، جس طرح ان کو پس ماندہ چھوڑا گیا تھا، پیچھے رکھا گیا تھا انگریز کے دور میں، اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اس وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. لیکن اس کے ساتھ بار بار یہ کہا گیا، اور ان لوگوں نے کہا جو کہ فاؤنڈرز تھے پاکستان کے، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح ان میں شامل ہیں، اور وہ ان کا مخالف بھی یہ کہے گا کہ وہ ایک دیانتدار انسان تھے، دیانتدار سیاستدان تھے، اور لوگوں کو صرف بہلانے کے لیے بات کرنے کے نہ عادی تھے اور نہ اس کے قائل تھے. تو انہوں نے ایک سے زیادہ بار یہ کہا ریکارڈ پر، یہ چیز ہے کہ یہ ملک منایا جا رہا ہے اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے طور پہ، اسلام یہاں نافذ ہوگا، اسلام کا قانون یہاں آئے گا، اسلام کا عادلانہ نظام یہاں آئے گا. ان کے جو اسٹیٹ ایک ہی تقریر کا زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے پاکستان کے قیام کے وقت، دستور ساز اسمبلی میں جو انہوں نے کی، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے، اس میں اس وقت وہ مبحث نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر ان کی تقریر، اسلامی کالج پشاور میں ان کی تقریر، پاکستان کے قیام سے پہلے، پاکستان کے قیام کے بعد، وہ کئی ایسے موجود ہیں جن میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. تو وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ قرارداد مقاصد آئی. اور پھر اس کو ایک، پہلے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ ایک کوئی امپیریٹو قسم کی کلاس نہیں تھی اس میں، یعنی آپریٹو قسم کی کلاس نہیں تھی، اس کے بعد اسے آپریٹو کلاس بھی بنایا گیا.
سر یہ فرمائیے، ایک تو آپ نے مذہب کی رہنمائی کر دی، اب مجھے ذرا پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے. اگر پارلیمنٹ کل کو بیٹھتی اور وہ کہتی ہے کہ ایک پارلیمنٹ نے ہی 2A ڈلوایا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور اب پارلیمنٹ 2A کو نکال رہی ہے آئین سے، تو اگر پارلیمنٹ کو 2A لانے کا اختیار ہے، تو کیا پارلیمنٹ کو 2A نکالنے کا اختیار ہے؟
پھر وہی بات آئے گی نا، ایک بیک گراؤنڈ کی، اور دوسری میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے عوام بھی ہیں. اب یہ چیف جسٹس صاحب جو کہا، یہ ایک مفروضے پہ مبنی بات ہے، ایک سپوزیشن ہے کہ ایک مفروضہ ہے کہ جی اگر دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ تبدیلی بات
نہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئین کو تباہ کر دے پارلیمنٹ تو کیا کر سکتی ہے، شاید ان کے ذہن میں یہی ہو کہ 2A کو نکالنا تباہی کے
مطابق. میرے خیال میں، میں بھی یہ کہنا جا رہا تھا کہ ان کی ساری باتیں جو ہے نا وہ اکٹھی رکھنی چاہیے، الگ آئسولیشن میں نہیں رہنی چاہیے. ایک بات کہ جی وہ کیا اگر پاکستان کے عوام مطالبہ کریں بالفرض، بفرض مار تو پارلیمنٹ ایسا کرے،
ٹھیک.
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری باتوں جیسے سامنے رکھیں گے، تو اس میں تو یہی بات نکلے گی کہ پارلیمنٹ کے کچھ حدود ہیں، ان کو
ٹھیک ہے. روف حسن صاحب،
باہر نہیں جانا چاہیے.
ہم کہتے ہیں آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف قانون نہیں بن سکتا. گرنڈ نارم کیا ہے پاکستان کے آئین کا؟ فرض صاحب نے کہا کہ وہ قرآن و سنت ہے، ملک بنا قرآن و سنت کی بنیاد پر، آئین سازی قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوئی. پبلک سے آپ پوچھ لیجیے، لازم گرنڈ نارم ہے پاکستان کا، وہ قرآن و سنت ہے، پارلیمنٹ اس سے نہیں نکل سکتی. ماڈرن جورسپروڈنس کی زبان میں بات کریں.
دیکھیے، ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا قائد اعظم صاحب کی تقریروں کا، بہت ساری انہوں نے تقریریں کی، لیکن کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ان کی تقریر ہے، وہ ایک گائیڈ لائن کے طور کے اوپر جو اس وقت اسمبلی کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، وہاں ان کے الفاظ بالکل کلیئر ہیں. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ریلیجن ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود میٹرز آف اسٹیٹ. یو مے بی، وہ کہتے ہیں آپ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنے مذہب کو فالو کر سکیں پوری فریڈم کے ساتھ، کیونکہ مذہب کا اسٹیٹ سے کوئی عمل دخل نہیں، کوئی تعلق نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ گائیڈ لائن کے طور کے اوپر آنی چاہیے. دوسرا، ڈسکرمنیشن کریٹ کرنی. آپ نے ابھی جو پچھلے سوال کرتے وقت آپ نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی کہ 2A جو تھا وہ پارلیمنٹ نے ہی اس میں شامل کیا تھا، اور پارلیمنٹ کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس شک کو اگر چاہے نکالنا تو وہ نکال سکتی ہے، کیونکہ کسی جگہ بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی.
کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے کانسٹیٹیوشن پڑھا, ایک دفعہ نہیں پڑھا, کئی دفعہ پڑھا ہے, نہیں لکھا ہوا. پارلیمنٹ کو اس کا جو رائٹ ہے وہ آل انکمپسنگ رائٹ ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو کوئی بھی شیپ دینا چاہے
کیا
وقت
کیا,
کے کیا, مطابق حالات کے مطابق.
سوال ہے سر, جو پریمبل آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کیا وہ گائیڈ لائن نہیں ہے؟
پریمبل
میں کہا کہ ہم پاکستان کے لوگ اللہ کی حکمیت کو مانتے ہوئے, یہ عدل اجتماعی کے تصور کو سمجھتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہے, اپنے لیے یہ آئین بنا رہے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل شروع ہوتی ہے. یہ جو پریمبل ہے جس میں پاکستان کی عوام اللہ کی حکمیت کو پہلے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی حکمیت کو مانتے ہوئے عدل اجتماعی کی اسلامی عمرانی تصورات کے مطابق, تو کیا یہ ایک گائیڈ لائن نہیں ہے کہ آپ ان کے مطابق آپ نے چلنا ہے؟ آپ اندر آپ پریمبل کو وائلیٹ نہیں کر سکتے.
جب یہ ہم عوام کا ذکر کیا گیا, جہاں تک میری انفارمیشن جاتی ہے جی, وہاں کوئی ریفرینڈم نہیں کروایا گیا تھا, عوام کو اپروچ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ چند لوگ جو کہ اس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنے تئیں, وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو دا پیپل آف پاکستان, کہ جی انہوں نے لوگوں کے بہاف کے اوپر یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی تھی. دوسری بات, یہ پریمبل بھی بائنڈنگ نہیں ہے, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ مجھے نکال کے بتا دیجیے کہ یہ بائنڈنگ ہے. تیسری بات, میں ایک مسلمان ہوں لیکن میں ایک سیکولر پاکستان میں بلیو کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ میں مذہب کو خدا نخواستہ میں اس کے خلاف جا رہا ہوں یا میں کسی اور مذہب کی چیز کے خلاف جا رہا ہوں. میں اپنی تھنکنگ کے کانٹیکسٹ میں رہ کے میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک ریلیجس پاکستان نے اس ملک کی تباہی و بربادی کی راہ جو ہے وہ اجاگر کی ہے. آج پاکستان کے اندر 5,000 پاکستان بن چکے ہوئے ہیں الانگ ایتھنک اینڈ سیکولر.
سوال آپ سے, آئین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بنیادی حقوق انسانی ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے, فرد کے جان و مال کا تحفظ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے. کل کو اگر پارلیمنٹ بیٹھ کے کہے کہ آج کے بعد سٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے جان و مال, وزیراعظم نواز شریف صاحب جس کی چاہیں جان لے لیں, اور وہ یہ کہیں کہ آج کے بعد حقوق انسانی نہیں ہیں, تو آپ پارلیمنٹ کو یہ حق دیں گے کہ حقوق انسانی چھین لیں؟
اگر آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے پاس یہ تمام حقوق موجود ہیں, ان کو آپ نہیں ڈپرائیو نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کو ان حقوق سے, اگر وہ ایسا کوئی لا انیکٹ کرنا چاہتی ہے.
سر, جیسا کہ آپ نے فرمایا آئین کی آئین کی روح سے ہم کچھ پرنسپلز نہیں اخذ کر سکتے کہ اسلام, حقوق انسانی, جمہوری اقدار, ان کے خلاف آپ نہیں جا سکتے؟
اب کہاں لکھا, کس 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 بیسس کے اوپر وہ بائنڈ کریں گے آپ؟ کانسٹیٹیوشن تو آپ کا ہے, دیکھیں 1973 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو کیا اس وقت جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسی شیپ میں موجود ہے؟ نمبر دو, ایسٹ پاکستان کے کرائسس کے دوران جو آج بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے, مجیب الرحمان نے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ اس سے بہت زیادہ آپ نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پروونسز کو دے دیا, ڈی سینٹرلائز کر دیا کہ نہیں کر دیا, اس سے بہت زیادہ. حالات کے تقاضوں کے مطابق جو ملک کے لاز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے. ریلیونٹ رہنا.
امین شہری صاحب, تمام علماء کہتے ہیں کہ 73 کا آئین اسلامی آئین ہے. یہ کیسا اسلامی آئین ہے کہ جس نے اسلامی پروینس کو پروٹیکشن ہی نہیں دی؟ جس نے نسیم حسن شاہ نے بھی, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں کہ کس فیصلے میں کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 2A باقی آئین کے دیگر آرٹیکلز جیسا ہی ہے, اس کی اوپر حاوی نہیں ہے. تو سر یہ تو پھر کہنا چاہیے تھا نا, اگر یہ اسلامی آئین ہے تو یہ تو پھر اس میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ بنیاد ہے, یہ پورے آئین کے اوپر پریویل کرے گا.
دیکھیے, جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو کچھ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بناتے ہیں. اصول لا یتغیر ہوتے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, لیکن جو آپ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان میں حالات کے تقاضوں کے مطابق آپ اس میں تبدیلی لاتے ہیں. آپ اشارے کے حوالے سے, آج اشارہ توڑنے کی سزا کوئی رکھتے ہیں, کل ہو سکتا ہے آپ کوئی اس کے لیے سزا کا تعین کریں, لیکن جو آپ کے اصول ہیں ان اصولوں پر اگر آپ کمپرومائز کرنا چاہیں اور ان اصولوں کو تبدیل کرنا چاہیں تو پھر آپ کی بیس ختم ہو جاتی ہے.
اصول سے جو یہ استنباط کر رہے ہیں,
میں اسی
سوال سے پھر تاکہ آپ بذات سے جواب دے دیں کہ جی مذہب کی بنیاد پر پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا, ان کا اشارہ شاید مذہبی سیاست اور جو کچھ تلخی ہے فرقہ وارانہ اس طرف ہے, تو اس کے بعد اگر کچھ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ملک کو سیکولر بناتے ہیں, غیر مذہبی نہیں بناتے, تو آپ اس تعبیر سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیکولرزم لا دینیت نہیں ہے بلکہ سیکولرزم یہ ہے؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں, میرا ویسے موقف یہ بالکل نہیں ہے, میرا موقف بالکل کچھ اور ہے کہ سیکولرزم یہ ہے کہ ذاتی زندگی میں مذہب پر عمل کریے لیکن سٹیٹ کا لینا دینا نہیں ہے مذہب سے, اور یہ لا دینیت نہیں ہے. اس موقف سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟
نہیں, میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم میرے عقیدے کی بنیاد ہے. قرآن کریم نے جو مجھے اصول دیا ہے اس کے مطابق اس نے ایک سٹیٹ اور ریاست کے تمام اصول بیان کر دیے ہیں, جس میں جزا اور سزا کا تصور ہے. قرآن کریم نے جزا کا تصور بھی دیا ہے, سزا کا تصور بھی دیا ہے, اور جزا اور سزا کا تصور جو ہے سٹیٹ کے بغیر قابل عمل ہے ہی نہیں اور ایک ابسی چیز ہے. لہذا قرآن کی بنیاد سٹیٹ ہی ہے. اب اگر کوئی شخص عیسائیت سے متاثر ہو جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن اسلام کے اندر جو تصور دیا گیا ہے رسول کریم کی اپنی زندگی کے اندر بھی تبلیغ دین اور اپنی طاقت منوانے کے بعد رسول کریم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ اسلامی ریاست کا قیام ہے. اس اسلامی ریاست کا قیام جس کے ذریعے سے آپ مظلوم کو اس کا حق پہنچا سکیں اور ظالم سے مظلوم کا حق چھین سکیں. آپ جب ریاست کو الگ کر دیں گے اس کے بعد عوام کو الگ کر دیں گے اور عوام سے کہیں گے آپ کی ذاتی زندگی میں آپ اسلام پر عمل کرتے رہیں لیکن آپ کی اجتماعی زندگی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہوگا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن کو اپنی اجتماعی زندگی سے باہر نکال دیا. آپ
سیکولرزم کو لادینیت سمجھتے ہیں؟
میں نے یہ نہیں کہا. سیکولرزم کی مختلف لوگوں کی مختلف تعریفیں ہیں. بعض لوگ اس کو لادینیت ہی کے تناظر
جو نیریٹو پاکستان میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟
یہاں پر بھی تو اختلاف ہے نا. کچھ لوگ کوئی تعبیر تو مذہب کی تعبیر کچھ لوگ کوئی تعبیر کرتے ہیں. اگر سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرو اپنی انفرادی زندگی میں لیکن اس کا کوئی تعلق آپ کی اجتماعی زندگی سے نہ ہو تو یہ کوئی قابل قبول تعریف نہیں ہے.
بریک پہ جاتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں سینیٹر صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گا. سیکولرزم کی یہ تعریف جو اس وقت سامنے آئی ہے یہ لادینیت ہے؟
سمجھتا ہوں جی کہ یہاں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے اسلام کو سمجھنے میں بھی اور پاکستان اور اس کے دستور کو سمجھنے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں میں محسوس کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ اسلام جو ہے نا یہ ایک کوئی وی میں لائک اٹ آر ناٹ سم بڈی میں لائک اٹ آر ناٹ یہ ایک کلیت پسند دین ہے. ٹوٹیلیٹیرین وے آف لائف ہے. اٹ ڈیمانڈز یور ہول سیلف, سارا کچھ مانگتا ہے. ادخلو فی السلم کافہ, پورے کے پورے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو جو یہ راہل صاحب نے جو بات کی وہ تو ایسا ہی ہے, میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا, کوئی اتنا ضروری بھی نہیں سمجھتا پڑھنے کو.
ہے وہ کہہ رہے ہیں ذاتی زندگی میں عمل کریں گے.
نہیں
ریاست کو اس سے کوئی لینا
بات سن لیں بات سن لیں پوری پوری بات سن لیں. یہ میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ جس یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے, بات تو سمجھنا پہلے پھر اس کی تردید کریں. وہ اسی طرح جس طرح کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا, کیونکہ سٹیٹ کے ساتھ تعلق ہونا معاملات کا جس طرح شہیدی صاحب نے لکھا وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز دین کا ایک حصہ ہے. وہ بھی دین کا ایک حکم ہے اور بہت سے احکام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سٹیٹ انہیں نافذ نہ کرے. اور جب تک اب سود کا مسئلہ یا سزاؤں کا مسئلہ جس کی انہوں نے مثال دی, زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلام کہتا ہے کہ میری رہنمائی کے مطابق چلو. ہمیں میں پھر دہراتا ہوں ہمیں یہ پسند ہو یا نہ ہو لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں
ٹھیک ہے
اپنا کلی اپنے پورا سیلف جو ہے
جی ٹھیک دینا چاہیے. صاحب آپ کا موقف میں لوں گا لیکن آپ کی اجازت سے میں بریک لوں گا. بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. مختصر وقفے لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ویلکم بیک روف حسن صاحب. کچھ سوالات تو ہمارے بزرگ سیاست رہنماؤں کی گفتگو میں ہی نکل کے آپ کے سامنے آ گئے, یقیناً آپ ان کا جواب بھی دیں گے. ایک سوال یہ بھی ہے, آپ نے کہا کہ جس پارلیمنٹ نے اس آئین اسلامی بنایا اس نے لوگوں سے نہیں پوچھا تھا. اس کا ایک کاؤنٹر جواب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی احتجاج بھی نہیں کیا سوائے ایک محدود اقلیت کے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ریاست کا قانون اسلامی ہو.
لیکن اگر آپ اس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی جو پروسیڈنگس کو پڑھ لیجیے اور وہاں جب یہ اڈاپٹ کیا جا رہا تھا تو وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ایک ہندو تھے اس وقت انہوں نے اپنی سپیچ کی تھی, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, سپیچ پڑی ہوئی ہے آپ وہ پڑھ لیجیے گا اور اس سپیچ کی پریڈکشنز جو تھیں وہ دیکھ لیجیے گا اور آج کے پاکستان کے اوپر نظر مار کے دیکھیے.
معافی چاہتا ہوں, کوئی اور صاحب
آج ان کی آج کے پاکستان کے اوپر نظر ماری اور ان کی پریڈکشنز کے اوپر آپ دیکھ لیجیے آج کا پاکستان بالکل ان پریڈکشنز کے مطابق چل رہا
ہے. آزاد کی بھی قریب قریب ایسی ہے لیکن یہ غلطیاں سر اہل مذہب کی.
میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں,
مذہب کی نہیں,
مذہب بالکل ذمہ دار نہیں ہے لیکن اہل مذہب سے کوتاہیاں ہوئی ہیں.
مذہب بھی ذمہ دار نہیں ہے, اس کے اور فیکٹرز ہیں اور کئی فیکٹرز ہیں, اسے صرف ایک چیز کے ساتھ منسوب کر دینا.
یہ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا, ابھی یہاں ذکر ہوا جزا اور سزا کا اور وہ میں ذاتی طور کے اوپر جتنا میری سمجھ ہے تھوڑی بہت اسلام کی, وہ اسلام کی اساس ہے جزا اور سزا کا جو تاثر ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ایک بات پلوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف مذہبی ریاست ہے پاکستان جیسی, ایک طرف سیکولر یا لادینی جیسا بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ریاست ہے سویڈن کی, ناروے کی, ڈوچلینڈ کی, اور بھی بہت سے میں نام لے دے سکتا ہوں. مجھے آپ بحثیت انسانوں کے ذرا ایک ری اپریزل کر کے بتائیے کہ کیا جزا اور سزا کا جو عمل وہاں زیادہ افیکٹولی پرومولگیٹ کیا جاتا ہے یا کہ پاکستان میں ہوتا ہے؟ کیا ریڈ لائٹ توڑنے والے کو سزا وہاں ملتی ہے یا یہاں ملتی ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والے کو سزا وہاں ملتی ہے یا یہاں ملتی ہے؟
پاکستان میں نہ زرداری صاحب مولانا زرداری تھے نہ نواز شریف صاحب مولانا نواز شریف.
میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مذہب نے کی جو بیسک ڈکٹیٹ ہے کہ عوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, یہ میری کنوکشن ہے کہ وہ آج پاکستان میں تو نہیں ملتے جو کہ ایک مذہبی ریاست ہے, لیکن تقریباً تمام
پارلیمنٹ کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے تبدیل کر سکتے ہیں.
یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, یہ آپ کے جو جتنے رولز ہیں وہ کہتے ہیں. باقی پارلیمنٹ کل کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک کوئی نہ کوئی وجوہات ہونی چاہیے.
یہ 18ویں ترمیم کو جنہوں نے چیلنج کیا اور یہ سب سے پہلے جنہوں نے یہ ایشو وہاں پہ اٹھایا سپریم کورٹ میں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں سردار خان نیازی صاحب. نیازی صاحب السلام علیکم. نیازی صاحب یہ آپ کی دلیل میری سمجھ میں نہیں آئی. سچی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ آئین میں تبدیلی کا حق تو ہے, لیکن وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو نہیں چھیڑ سکتی, یہ کہاں لکھا ہے اور کیوں نہیں چھیڑ سکتی؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے بات کی اور یہ بالکل تین پوائنٹ میرے تھے جس میں تیسرا پوائنٹ ہی یہی تھا, اور عامر خان نے بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے عامر خان نے کہا, لیکن صبح کے چینل میں میں دیکھ رہا ہوں, آپ کا پروگرام ہی دیکھ رہا ہوں, جو سب سے پہلا بندہ ہی میں تھا جس نے یہ عرض کیا تھا کہ کل کو اگر اسمبلی یہ کہہ دے کہ یہ پاکستان کا وہ ازربائی چینج کرنا ہے یا پاکستان نام کو چینج کرنا ہے تو یہ اسمبلی نہیں کر سکتی, اس کے لیے ڈائریکٹ ووٹ لے کے آنا پڑے گا اور وہ اسمبلی آئین ساز ہوگی کہ یہ لیجسلیشن تو کر سکتی ہے, تھوڑا بہت چینج تو کر سکتی ہے, لیکن بنیادی ڈھانچے کو چینج نہیں کر سکتی.
لیکن سر آئین نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ یہ تبدیل کر سکتے ہو اور آپ یہ تبدیل نہیں کر سکتے ہو.
نہیں آئین میں کیوں نہیں پابندی,
موجودہ پابندی
بیسک ڈھانچے کو آپ چینج نہیں کر سکتے.
اچھا مجھے یہ بتائیں آرٹیکل 2A نیائی صاحب,
آرٹیکل کہہ تو رجال کا انتر ہو جائے.
آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہوگا, کیا پارلیمنٹ اس کو بدل نہیں سکتی؟ پارلیمنٹ ہی تو لائی اس کو.
لیکن اس آرٹیکل کے مطابق آپ جو ہے نا اس کے بنیادی جانچے کو تو چینج نہیں کر سکتے نا آپ کو, دفتر کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو چینج نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے وہ
تو وہ کون چینج کرے گا؟ اگر اس کو چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کبھی تبدیل کرنا پڑا تو پھر کیسے تبدیل کریں گے آپ اس کو؟
تبدیل کریں گے تو وہ پھر آپ کو ایک آئین ساز اسمبلی لانی پڑے گی جو
نئے سرے سے آئے گی ووٹ لے کے.
ہاں نئے سرے سے آئے گی, بالکل نئے سرے سے آئے گی,
یہ اسمبلی نہیں کر سکتی.
نہیں کوشچن ہی نہیں ہے, کوشچن ہی نہیں ہے. اور یہ سب سے پہلا تین یا چار پوائنٹ میرے اور تھے, ان میں یہ بھی پوائنٹ تھا اور وہ چیف جسٹس نے بڑا اس کو.
تو پھر ریاضی صاحب پارلیمنٹ کا وقار اور پارلیمنٹ کی خود مختاری اور پارلیمنٹ, ہم کہتے ہیں کہ مشرف نہیں کر سکتا, پارلیمنٹ کر سکتی ہے, 2/3 میجورٹی سے کر سکتی ہے. اب وہ بیچاری 2A نہیں بدل سکتی, اب وہ حقوق انسانی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی, وہ پاکستان کا نام نہیں بدل سکتی, کے پی کے کا بدل سکتی ہے, تو پھر پارلیمنٹ کر کیا سکتی ہے؟
وہ تو کے پی کے کا تو ود ان پاکستان ہے نا,
پاکستان کی جغرافیہ کو نہیں چھیڑ سکتی, نام کو نہیں چھیڑ
سکتی.
چلیں نیازی صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, بڑا ہی اہم کیس ہے, اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا پاکستان کی جو عدالتی اور قانونی اور پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اوپر بڑے اثرات مرتب ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. رؤف حسن صاحب, جغرافیہ نہیں بدل سکتی, یہی سب کہہ رہے ہیں, بنیادی ڈھانچے کو نہیں چھیڑ سکتی, آرٹیکل 2A کو نہیں نکال سکتی.
میں اس سے پرنسپلی ڈسگری کرتا ہوں. میں فیل کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ایک رول ہے, پارلیمنٹ ایک سپریم باڈی ہے جو کہ پارلیمنٹ پاکستانی لاز کو جیسے وہ بناتی ہے ایسے ان کو امینڈ بھی کرتی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا تھا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ 73 میں یہ کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد اب تک 21 ترامیم ہو چکی ہوئی ہیں, تو کیا ہم ان سب کو انال کر دیں؟
پاکستان کے تین انگریڈینٹس ہیں, اسلامی, جمہوریہ اور پاکستان. آپ نہ پاکستان کا جغرافیہ بدل سکتے ہیں, وہ پاکستان جو ہے وہ ہے, پارلیمنٹ اس میں سے کچھ نہیں کر سکتی, یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ صوبہ میں نے تحفے میں فلاں ملک کو دے دی. جمہوریت ہماری قدر ہے, جمہوریت سے نکال کے آپ مارشل لا نہیں لا سکتے. اس لیے سب سے پہلی جو شناخت ہے وہ اسلامی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو آپ اسلام کے خلاف بھی نہیں جا سکتے, اسلامی شناخت کے خلاف بھی نہیں جا سکتے, آپ کے نام سے واضح ہے سر, یہ ایک دلیل تو ہے نا.
دیکھیے اسلام کے خلاف کون جا رہا ہے؟ ہم تو سٹیٹمنٹ یہ ہے, جو میری کنٹینشن یہ ہے کہ اسلام اپنی جگہ موجود ہے اور رہے گا, لیکن سٹیٹ کے افیئرز کے ساتھ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, جیسے کہ قائد اعظم نے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے فلور کے اوپر فرمایا تھا.
قائد اعظم کی بات میں سمجھتا ہوں, بار بار نہیں لانی چاہیے, میں پہلے کہہ چکا ہوں.
بالکل حقیقت ہے, یہ کیوں نہیں لانی چاہیے؟
سنائیے. میں نے کہا کہ ایک تقریر کو سات تقریروں کے مقابلے میں ایک تو رکھنا ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں اب میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض محققین نے یہ دعویٰ کیا شواہد کی بنیاد پر کہ اس میں آمدن تبدیلی کی گئی ہے
سپیچ میں,
یس, ٹیلی کاسٹ کرتے ہوئے. اس کو ایک طرف رکھیں, اس کو رہنے دیں, کیونکہ ابھی وہ شواہد ہم سامنے نہیں لا سکتے, لیکن ان کو رہنے دیں. لیکن جیسے کہ اس کی مثال بھی موجود ہے, مس فاطمہ جناح کی تقریر میں بھی تبدیلی ہوئی, اس میں بھی کی گئی ہے. لیکن اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ میں پھر دہراتا ہوں یہ بات کہ دنیا مانتی ہے, ان کے مخالف مانتے ہیں کہ وہ بددیانت انسان نہیں تھے. ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر بننے جا رہا ہے, اور انہوں نے خود نعرہ نہیں لگایا لیکن لگنے دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ان کی موجودگی میں بھی لگا, ان کی غیر موجودگی میں بھی لگا اور لگتا رہا. اور میرا یہ دعویٰ ہے اگر یہ نعرہ نہ لگتا تو آج ہم ایک آزاد پاکستان کے اندر نہ بیٹھے ہوتے, ہم ہندوستان تقسیم نہ ہوتا. ہندوستان کے مسلمان عوام اگر تحریک پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں, لگے ہیں, تو صرف اس نعرے کی وجہ سے لگے ہیں. اور انہوں نے یہ سمجھ کے کہ ان کی دنیاوی زندگی بھی بدلے گی, آخرت کی فلاح ہوگی, اس لیے لگے. گزارش یہ ہے کہ اس ایک اس تقریر کو پکڑ کے باقی سب تقریروں کی آپ
ٹھیک ہے. اس تقریر میں میں نے ایک سوال حسن صاحب سے پوچھنا ہے. سیکولرزم کی ہاں دلیل یہ ہے کہ عقل اور شعور, فرد واحد کی رائے نہیں. آپ کا اعتراض یہی ہے کہ فرد واحد حجت نہیں ہوتا دلیل. تو اگر فرد واحد حجت نہیں ہوتا تو قائد اعظم کی ایک تقریر, اگرچہ ہم اس تقریر کے مندرجات جس طرح آپ لوگ بیان کرتے ہیں اسے عدم اتفاق کا حق رکھتے ہیں, لیکن اگر مان لیں کہ قائد اعظم کی وہی سپیچ تھی 11 اگست والی, تو ایک فرد کی رائے حجت کیسی ہوگی؟ حجت اگر بنانا ہی ہے تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے تمام تر احترام کے باوجود حجت تو نہیں بنائی جا سکتی. حجت تو نبی رحمت کی ذات ہوگی, آخری فیصلہ تو پھر ان کا ہوگا. یا تو دلیل کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے, کسی ایک فرد کی رائے کے اوپر تو پھر بات نہیں ہونی چاہیے.
دیکھیے یہاں
تو اقبال کو بھی پڑھا جائے گا کہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا, تحریک پاکستان میں نعرے کیا لگا تھے, لوگ ہجرت کر کے مال و اسباب لٹا کے یہاں کس محبت اور کس رومانس میں آئے تھے, یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا.
دیکھیے اگر کسی سٹیج کے اوپر, میں ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں, یہ سوال پارلیمنٹ کے سامنے آتا ہے کہ ہم پاکستان کی جو یہ جو شناخت ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں کسی فرد واحد جو ہے اس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اگر کسی سٹیج کے اوپر پارلیمنٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو اس کو ڈیبیٹ کیا جائے گا. یہ صرف پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوگا, یہ مختلف فورم کے اوپر ڈیبیٹ ہوگا, اور پاکستان کے لیے جو چیز بہتر ہے
یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر کبھی یہ فیصلہ کر بھی لیتی ہے, جیسے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اگر قوم کہے سیکولرزم تو کیا کرو گے, تو پھر اس وقت جب پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہوگی تو چند لوگ تو نہیں کر رہے ہوں گے سر, وہ تو پھر ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوگی, ورنہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آرٹیکل 2A کو ہاتھ لگائے. اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آ گیا کہ یہ اس کو ہاتھ لگانا پڑا, تو پھر تو پوری قوم کا یہی راستہ ہوگا, اور پھر اجتماعی خودکشی کے لیے اتفاق رائے ہوگا. پھر
دیکھیں کبھی بھی پوری قوم کسی غلط چیز پر اتفاق نہیں کیا کرتی
سر, ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس کو ٹھیک سمجھ رہی ہو.
نہیں, پوری قوم کبھی بھی نہیں کرتی, کچھ لوگ کرتے ہیں اور پوری قوم کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پارلیمنٹ اگر کسی دن یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے اور دوبارہ ہندوستان سے مل جانا چاہیے اور ایک گریٹ ہندوستان تشکیل دینا چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ عوام مانے گی یہ بات؟
اگر یہ بات نقطہ جو نیازی صاحب کا نقطہ,
اگر یہ بات نہیں مان سکتی تو پھر اسلام کے خلاف کیسے مان سکتی ہے؟ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں نا, ایک غلط فہمی جنم لیتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ فوراً مثال لے آتے ہیں یورپ کے کسی ملک کی, وہاں پر انصاف کی فراہمی اس طرح سے ہے, یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ضرور ہے, اسلامی ریاست جس کو آپ کہتے ہیں, جہاں پر اسلام کے قوانین من و ان حاکم ہوں, اس طرح کا منظر تو آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. اب بھی آپ انگریزوں کے بنائے ہوئے ان قوانین کی قید میں ہیں. دوسری بات، آپ کا معاشرہ مسلمان ضرور ہے لیکن اسلامی جو روایات اور تہذیبیں ہیں ان سے آپ کے جو دینی طبقات ہیں وہ بھی بہت حد تک دور ہیں اور جو عام طبقات ہیں وہ بھی بہت حد تک دور ہیں. اس لیے کہیں پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے پیچھے اگر کوئی مولوی ہو تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اسلام کی رائے ہے، جبکہ اسلام کی رائے نہیں ہوتی، یہ اس کا ذاتی
یعنی غلطیاں اگر کہیں ہیں تو اہل مذہب کی ہیں، مذہب کی نہیں.
اگر کوئی غلطی اہل مذہب کرتا ہے تو اس کو آپ اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اگر کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. ہمارے لیے جو اسلام ہے وہ قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت ہے، لہٰذا اس کے آئینے میں ہمیں پرکھنا ہوگا
اہل مذہب کو بھی پرکھا جائے گا اس پہ پورے اترتے ہیں
کہ کیا وہ اس کے مطابق بات کر رہے ہیں یا اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر خلاف بات کر رہے ہیں تو چاہے لاکھ اہل مذہب آئیں کوئی قابل قبول نہیں ہے،
لیکن اگر وہ بات بھی خلاف کر رہے ہوں اور پھر بھی ان سے کوئی اختلاف کی جرت نہ کر سکے تو
یہ
کیا
ہے نا، پھر آپ میں اتنی
لوگ سوچے گا نا کہ سیکولرزم ہونا چاہیے،
اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس فرد کے یا اس گروہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں.
شہری صاحب یہاں کس میں نام استعمال کر رہے ہیں، کس میں اتنی جرت ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ آپ نے یہ غلطی، آگے سے تو سر اتنے اتنے سخت فتوے آ جائیں گے.
نہیں، ان فتووں سے آپ کو
آپ سے میں اختلاف کروں تو آپ کے چاہنے والے مجھے پکڑ لیں گے.
نہیں، مجھ سے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. دین سے اختلاف نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
رفتن صاحب، میں شہری صاحب نے بڑا قیمتی نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ سماج میں تو مذہب ہے لیکن مذہب ابھی امور ریاست میں آیا ہی نہیں ہے. کہ آپ کہیں کہ جی ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اور سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے اور ابھی ہم جن مسائل میں ہیں یہ مذہب کی وجہ سے ہیں، ریاست نے تو ابھی مذہب کو اختیار ہی نہیں کیا، نہ مذہب کا قانون آیا نہ مذہب کی فلاحی ریاست کا تصور آیا، ریاست تو وہی پرانی چیزوں پہ چل رہی ہے گرے سے جو ورثے میں ملی ہیں. مذہب کو ریاست نے اختیار ہی نہیں کیا تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ خرابی ہو گئی؟
اس کی وجوہات کیا ہیں جی؟ اگر
مذہب اور اہل مذہب میں آپ نے فرق کیا، چلے ایک حد تک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل مذہب نے اور مذہب نے دونوں نے اتنا نقصان اور اتنا برا نہیں کیا پاکستان کا جتنا کہ سیاستدانوں نے کیا ہے اور افسروں نے کیا ہے، بیوروکریٹس کیا،
ٹھیک ہے.
ان کی غلطیاں ہمارے ان کے کھاتے میں.
رک صاحب، وہی بات، ایک اور انداز سے ایک اور سوال آپ کے سامنے.
اب وہ جو ہے سیاستدان جو ہیں وہ کافر تو نہیں ہے، وہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کافر تو نہیں ہے. میرا خیال ہے ان میں سے بھی، جیسا کہ میرے دوست نے فرمایا،
سر وہ نظام مذہب کے اوپر نہیں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں آ سکا ابھی تک، جیسا کہ فرما رہے ہیں میرے بھائی، کیوں نہیں آ سکا؟ آج ایک پیرلل سسٹم کیوں چل رہا ہے؟ ایک طرف آپ کا کرمنل جو برٹش سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، دوسری طرف اسلامک سسٹم چل رہا ہے، آپ کی اسلامک کورٹ بھی چل رہی ہیں. کیوں یہ سب دونوں کو آپ اکٹھا کر کے ایک آپ نے کرمنل سسٹم کیوں نہیں بنا دیا اپنا؟ کیا یہ امپریکٹیکلٹی ہے اسلام کو انٹروڈیوس کرنے میں؟ کیا کچھ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں کیا وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یا نہیں کرنا چاہتے؟ میری اپنی ذاتی فیلنگ یہ ہے کہ شاید یہ جو ایک ریلیونسی کے تقاضے ہیں، جو کہ ایک 2015 میں ایک سٹیٹ کے جو تقاضے ہیں، شاید وہاں کچھ پرابلمز فیل کیے جا رہے ہیں. اور میری ایکسس ہے کچھ لوگوں تک جہاں کہ یہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، اور وہ لائرز ہیں، وہ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اوپنلی ڈیبیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چند تقاضے ایسے ہیں جو کہ یہ میٹ نہیں کر سکتا یہ سسٹم. اب یہ میرے جو ہمارے علماء ہیں یہ اس مسئلے کے اوپر زیادہ بہتر ڈائلیٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو می، بیکاز میں کوئی عالم نہیں ہوں. میرا جو علم ہے مذہب کے بارے میں وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے، جو کہ ایک مسلمان گھرانے میں جو پرورش پاتا ہے جو اس کا ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہم نے پڑھ لیا ہوگا. تو شاید یہ فیل کیا جاتا ہو کیوں 67-68 ایئرز میں کیوں نہیں کیا جا سکا؟ کیا امپریکٹیکل ہے؟ کیا ہو نہیں سکتا یا ہونا نہیں کرنے لوگ چاہتے نہیں ہیں؟
دوستو، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا سر، میں آخر میں اس سوال کے اوپر رائے ضرور لوں گا. دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا، کرنا نہیں چاہتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصول آج کے دور میں لاگو کرنے میں کچھ مسائل آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ سود کے بارے میں جو حدیث
میں اس کے اوپر لانا چاہ رہا تھا جو آپ نے فرمایا، اور دو چیز چار پانچ چیزیں جو کہ
ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے، لیکن وفاقی حکومت کا اشتہار آتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کتنے پرسینٹ لیا جائے گا آپ سے، کس کام میں لگا رہی ہے؟ فاضلو بحرب من اللہ و رسولہ، سر یہاں رہنمائی کیجیے.
جی جی، پہلے وہ میں نے ایک بات جو کی تھی نا، اس میں تھوڑی ترمیم میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے.
ٹائم از
اچھا. میں نے نام لیا تھا سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹس کا، اس میں فوجی جرنیلوں کو بھی شامل کر لیں، ججوں کو بھی شامل کر لیں. تفصیل میں ان سب کا قصور جو ہے
اسلامی جاتی کونسل کو بھی ڈال لیں سر،
ملاؤں سے بہت زیادہ،
بہت جاتی کونسل کو بھی ڈال
زیادہ.
या वो एक गुसाखी की या वो जो चांद चढ़ाते हैं पेशावर में उनको भी डाल
कासिम
हम आज तक नहीं जान सके सर कि सिर्फ दो चांदों के ऊपर ये क्यों लड़ाई 11 चांद 10 चांद मिलकर चढ़ाते हैं दो चांद
मुल्क में एक ईद नहीं मनाई जा सकती यार
ममलुकत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो जिनकी मैं बात करता हूं उन्होंने ममलुकत पाकिस्तान को और उसके अवाम को नुकसान पहुंचाया
ठीक अमीर शेरी साहब आपकी क्या राय है क्यों अमल नहीं हो सका मसलन सूद हो गया क्यों इसको खत्म नहीं कर सकते आपके पास उसको मुतबादिल नहीं देने में आप नाकाम हो गए क्या हुआ
नहीं इब्तदा में जब पाकिस्तान बना पाकिस्तान बनने के बाद आपके पास एक रियासत का सिस्टम आया तो वो सिस्टम खुद अंग्रेजों की दी हुई विरासत का एक सिस्टम था उस सिस्टम में आपने इस्लाम के पैवन लगाने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगहों में पैवन से इस्लाम कभी भी नहीं आता और ना ही कभी नाफिज हो सकता है आपके अदालती निज़ाम में आपके पुलिस के निज़ाम में आपके ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में आपके तजारत के निज़ाम में सारे के सारे वो उसूल वो हैं जो अंग्रेज़ों के दिए हुए हैं तो उन तमाम उसूलों की मौजूदगी में आप अगर कहीं पर एक छोटा सा पैमन लगा के कह देंगे भाई हमने जो है सूद का निज़ाम ख़त्म कर दिया है तो उससे निज़ाम
ही ठीक है एक बात कहूँगा सर एक मेरे भाई के कहने के मुताबिक मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाम सिर्फ इस्लामी उसके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिर्फ इस्लामी नाम तक है
और बहुत शुक्रिया आपका साहब आपका शुक्रिया अमित शेरी साहब आपका शुक्रिया मुझे इस सारी गुफ्तगू से अपने वो जमाना याद है इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वहाँ भी कमोबेश इसी तरह की गुफ्तगू हुआ करती थी लेकिन जो बुनियादी चीज़ है अब जो वाजे होने जा रही है और वो जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि इस बहस के बाद हमें पता चलना चाहिए और फिका के बारे में हमें प्रोफेसर बताते थे कि फिका के अंदर जो कुछ मसाइल हैं वो शायद इसलिए रह गए हैं कि दीन को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया बड़ी सदियों से अपनी रूह के साथ जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो जो थ्योरी में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नजर आती हैं वो बुजुर्ग खुद ब खुद उसको रिफॉर्म करते जाएंगे और वो बहुत इम्प्रूव होती जाएंगी मेरा ख्याल है यही मामला हमारे आइन के साथ भी है बना के किताब एक तरफ रख दिया लेकिन उस आइन को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं उस आइन की रूह के मुताबिक हम चले ही नहीं जब हम उस आइन की रूह के मुताबिक चलेंगे तो फिर बहुत सारे सवालात उठेंगे फिर पता चल जाएगा बुनियादी ढांचा क्या है कुछ बेसिक्स क्या हैं ग्रुड नाम क्या है कौन सी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर प्रिवेल कर रही हैं नज़रिया ज़रूरत जान छोड़ेगा तो मेरा ख्याल है हम इस तरफ बढ़ेंगे और 18वीं तरमीम में मेरा ख्याल है जो भी फैसला आएगा वो बहुत अहम होगा हर लिहाज से बहुत अहम होगा अल्लाह